بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 186 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے محمد رضا جنتی۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں بھی شامل رہیں گی۔ پروگرام نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام ٹائم پیش کیا جائے گا۔ سامعین یہ تو نہیں، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامع نیم نگاہ میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے طہٰ شمیم سے خبریں سماعت فرمائیے۔ تہران اپنے سیکورٹی معاملات پر کسی سے بھی بات چیت نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی سودے بازی ہوگی، ایرانی وزارت خارجہ کا دو ٹوک اعلان۔ پاکستان میں سینٹ الیکشن کی تیاری اپنے عروج پر، کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے آخری دن سیاسی گہما گہمی۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک، ملک کے مختلف علاقوں میں جلسے اور مہا پنچایتیں۔ بجنور میں کسانوں کے اجتماع سے کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی کا خطاب، حکومتی پالیسیوں پر تنقید۔ یہ رہا خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش ہیں تفصیل سے خبریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یورپی ٹرائیکا سے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تہران قومی سلامتی جیسے اہم معاملات پر کسی کے ساتھ سودے بازی نہیں کرے گا۔ پیر کے روز تہران میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران نامہ نگاروں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی جانب ہماری واپسی یورپی ملکوں کی جانب سے اپنے وعدوں کی تکمیل سے مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ملکوں کے سامنے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں کو پورا کریں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ایران بھی اپنے وعدوں پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے یورپی ٹرائیکا، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ ایران کو یورینیم میٹل تیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران شروع ہی سے تحقیقاتی اور ترقیاتی مقاصد کے لیے جدید ترین ایٹمی ایندھنوں کی تیاری پر توجہ دیتا آیا ہے، لیکن ایٹمی معاہدے کی خاطر اس نے اس عمل کو رضاکارانہ طور پر روک دیا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پارلیمنٹ کی جانب سے رضاکارانہ ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد روکنے سے متعلق منظور کیے جانے والے بل کا حوالہ دیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر ایٹمی معاہدے کے دیگر فریقوں نے 21 فروری تک اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہ کیا تو تہران حتمی طور پر ایڈیشنل پروٹوکول کو بھی معطل کر دے گا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ سارے اقدامات دیگر فریقوں کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کی صورت میں بآسانی قابل واپسی ہیں۔ سعید خطیب زادہ نے ایران کے میزائل پروگرام کو روکنے کے دعوے اور اسے ایٹمی معاہدے سے جوڑنے کی امریکی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تہران کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ میزائل پروگرام ہماری قومی سلامتی سے مربوط ہے اور اس معاملے پر کسی سے سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے قطر سمیت بعض ملکوں کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی غرض سے سامنے آنے والے بیانات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تہران اپنے دوست ملکوں کے تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت بھی پچھلی حکومت کی پالیسیوں پر ہی عمل پیرا ہے جو کسی طور تعمیری نہیں ہے۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ اگر امریکہ کثیر الفریقی تعاون جیسے بنیادی عالمی اصولوں اور ضابطوں پر واپس لوٹ آئے اور پچھلی حکومت کی غلطیوں کے ازالے کا راستہ اختیار کرے تو ایران بھی اس کی اصلاح پسندانہ پالیسیوں کا مناسب جواب دے گا۔ عسکری امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے کہا ہے کہ امریکہ عالمی سپر پاور یا اپنی ہیجمونی طاقت تشکیل دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ عسکری امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر نے پیر کو تہران میں 21ویں صدی میں جنوب مغربی ایشیا کے جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹک حالات کے زیر عنوان منعقدہ اجلاس میں کہا کہ امریکہ آئیڈیولوجیکل اور ثقافتی امور میں بھی دنیا کی سیاسی رہبری کرنے اور فوجی و اقتصادی برتری قائم کرنے کے لیے ہیجمونی طاقت یا عالمی سپر پاور کی تشکیل میں ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے۔ جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے امریکہ کے کمزور و مزمل ہونے کی وجوہات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دو مسلمان ملک افغانستان اور عراق پر لشکر کشی اور قبضہ باعث بنا کہ امریکہ کے اسٹریٹجک حریف چین اور روس ان حالات سے اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے استفادہ کریں اور یہی امریکی طاقت کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ عسکری امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر سید یحییٰ رحیم صفوی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ موجودہ دنیا تبدیلی اور طاقت کے مغرب سے مشرق کی جانب منتقلی کی جانب بڑھ رہی ہے کہا کہ عالمی اقتصاد میں طاقت ایشیا میں واپس آ جائے گی اور چین، ہندوستان اور روس جیسے بڑے ممالک شنگھائی تعاون تنظیم کے قالب میں بھی اقتصادی، سیکورٹی اور فوجی لحاظ سے نیٹو کے مد مقابل آ جائیں گے۔ ایران آئندہ 3 ماہ کے اندر دنیا میں کرونا ویکسین تیار کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ یہ بات ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے صبح قزوین میں ایک اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی کا کہنا تھا کہ ایران آئندہ 3 ماہ کے اندر دنیا میں کرونا ویکسین تیار کرنے والا بڑا ملک بن جائے گا، جبکہ آئندہ 6 ماہ کے اندر ترجیحی لسٹ میں شامل تمام افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو جائے گی۔ ایران کے وزیر صحت نے مزید کہا کہ ہمسایہ ملکوں کے برخلاف ملک میں ایسی کسی بھی ویکسین کی اجازت نہیں دی جائے گی جس کی معتبر اداروں کی جانب سے حتمی توثیق نہ کر دی گئی ہو۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کرونا کے عروج کے زمانے میں امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران دواؤں کی درآمدات سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، لیکن عوام اور حکومت کی کوششوں سے امریکہ کی مخاصمانہ پالیسیاں بری طرح ناکام ہو گئیں۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ عالمی اداروں کا تخمینہ یہ تھا کہ ایران میں کورونا سے یومیہ اموات 1200 سے تجاوز کر جائیں گے، تاہم ایران میں یہ تعداد اس وقت 2 ڈیجٹ سے آگے نہیں بڑھی ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی زیادہ ہے اور اسے مزید کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی یومیہ تعداد 5000 سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے دیگر بڑے ملکوں میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے زائد ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ نئی سرحدی گزرگاہ کھولنے اور سرحدی انفراسٹرکچر کو مزید ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات بتا رہے ہیں سید علی رضوی۔
حکومت پاکستان نے ایران کے ساتھ حال ہی میں کھولی جانے والی دوسری سرحدی گزرگاہ کے افتتاح کو 1 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد نئی سرحدی گزرگاہ کھولنے اور سرحدی انفراسٹرکچر کو مزید ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور اس کو میں نے وزٹ کیا ہے کل، اور اس کو ذرا ٹائم لگے گا۔ اینڈ وی ہیو نو اٹس گڈ دیٹ وی آر اے بردر کنٹری اینڈ وی ہیو ٹیسٹڈ فرینڈشپ۔ اکانومی بھی امپروو کرنی چاہیے دونوں طرف، کمرشل ریلیشن بھی ہونے چاہیے تاکہ کمرشلی بھی ہم ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھیں اور ہماری ٹریڈ بڑھے۔
سرحدی منڈیوں کا فروغ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ کے روک تھام میں مؤثر واقع ہوگا۔
نئی سرحدی گزرگاہوں کا قیام سرحدی منڈیوں کی تقویت اور ان کی تعداد میں اضافہ دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں میں آباد لوگوں کی معیشت کو بہتر بنانے اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کر سکتا ہے۔
ایران اور پاکستان تقریباً 1000 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحدی پٹی پر نئے منڈیاں قائم کر کے باہمی اقتصادی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکتے ہیں۔
ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا جب پرائم منسٹر کے ساتھ ہم گئے تھے، اور کہ ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ جو ایڈریس کرنا ہے ایشو اسمگلنگ کا، اس کے لیے ہم نے کہا تھا ہم بارڈر مارکیٹس کریٹ کر دیں گے۔
ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ کے غرض سے دونوں ملکوں کے درمیان تیسری سرحدی گزرگاہ پشین مند کا بھی عنقریب افتتاح کر دیا جائے گا۔ ایران اور پاکستان سرحد پر مزید منڈیوں کے قیام سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون کے فروغ میں قابل قدر حد تک اضافہ ہوگا اور مشترکہ سرحدیں اقتصادی سرحدوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد نے الیکشن کمیشن سے سینٹ کے انتخابات میں کرپشن روکنے کی اسکیم طلب کر لی ہے۔ پاکستان میں سینٹ کے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی آج آخری تاریخ تھی۔ اس موقع پر زبردست گہما گہمی دیکھی گئی۔ اس درمیان سینٹ الیکشن میں کرپشن کا معاملہ بھی زور و شور کے ساتھ زیر بحث ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پیر کے روز سینٹ کے انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کی ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور عام تاثر ہے کہ سینٹ الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل سے کرپشن روکنے کی کوئی اسکیم بنائی ہے یا نہیں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے سینٹ انتخابات میں کرپشن روکنے کی پولنگ اسکیم پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے اراکین کو منگل کے روز عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 23 دسمبر کو صدر مملکت کی منظوری کے بعد سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا تھا، جس میں آئینی ترمیم کے بغیر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے عدالت سے رائے طلب کی گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے ریفرنس میں کہا تھا کہ خفیہ انتخابات سے الیکشن کی شفافیت متاثر ہوتی ہے، اس لیے سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے منعقد کرانے کا آئینی و قانونی راستہ نکالا جائے۔ حکومت پاکستان نے ملک کی قومی اسمبلی میں اس حوالے سے ایک بل پیش کیا تھا، مگر حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں نے اس بل کی کھل کر مخالفت کی تھی۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج جاری ہے، جبکہ مختلف ریاستوں میں کسانوں کے احتجاجی جلسے بھی جاری ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے احتجاجی دھرنے اور اجتماعات کے ساتھ یوپی، پنجاب، ہریانہ اور راجستھان جیسی ریاستوں میں کسانوں کی مہا پنچایتوں کا بھی سلسلہ زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے مغربی اضلاع میں بھی کسانوں کی مہا پنچایتیں ہیں۔ پیر کو بھی یوپی کے ضلع بجنور میں کسانوں نے ایک مہا پنچایت کی اور زرعی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ دہرایا۔ بجنور میں کسانوں کی مہا پنچایت کو کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ محب وطن اور غدار کون ہے، مودی حکومت اس فرق کو نہیں سمجھ پا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا عوام نے دوبارہ منتخب کیا، کیونکہ عوام کو ان سے توقعات رہی ہوں گی، لیکن اب ان کی حکومت میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ نئے زرعی قوانین سے صرف سرمایہ داروں کو ہی فائدہ ہوگا۔ زرعی قوانین کے واپسی کا مطالبہ کسانوں اور اپوزیشن کی جانب سے ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے حق میں ہے اور ان سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ حکومت نے ان قوانین کو واپس لینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست تریپورہ کے وزیر اعلی نے ایک متنازع بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی کا منصوبہ صرف ملک ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملکوں میں بھی حکومت سازی کا ہے۔ تفصیلات بتا رہے دہلی سے شمشاد کاظمی۔
شمال مشرقی ریاست تریپورہ کے وزیر اعلی بپلب دیو نے ایک متنازع بیان میں کہا ہے کہ ان کی بھارتی جنتا پارٹی کا منصوبہ صرف ملک ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملکوں میں بھی حکومت سازی کا ہے۔ تریپورہ کے صدر مقام اگرتلہ میں بی جے پی کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امیت شاہ نے ان سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہندوستان کی ریاستوں میں تو بی جے پی کی حکومتیں بن رہی ہیں، لیکن نیپال اور سری لنکا ابھی باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیت شاہ کا یہ بیان 2018 کا ہے، جب وہ پارٹی کے صدر تھے۔ واضح رہے کہ بی جے پی نے 2018 میں تریپورہ اسمبلی کے انتخابات میں بائیں بازو کو شکست دے کر حکومت تشکیل دی تھی۔ بپلب دیب نے کہا کہ اس وقت بی جے پی کے صدر رہے امیت شاہ نے ایک جلسے کے دوران ہندوستان کی سبھی ریاستوں میں کامیابی کے بعد غیر ملکوں میں بھی بی جے پی کی جیت درج کرنے کے منصوبے کے بارے میں بتایا تھا۔ تریپورہ کے وزیر اعلی نے امیت شاہ کی قیادت کی تعریف کی اور کہا کہ بی جے پی جلد ہی کیرلا میں کانگریس اور لیفٹ کے درمیان اقتدار کی منتقلی کے چلن کو بدل دے گی اور جنوبی ریاستوں میں بھی اپنی حکومت تشکیل دے گی۔ تریپورہ کے وزیر اعلی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تامل ناڈو، آسام، مغربی بنگال، پونڈیچیری اور کیرلا میں اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ بپلب دیب کے اس متنازع بیان کو مارکسی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور کانگریس سمیت اپوزیشن کی کئی جماعتوں نے غیر جمہوری بتایا ہے اور کہا ہے کہ ایسا بیان نیپال اور سری لنکا جیسے دوست ملکوں کے تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے افغانستان میں داعش کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے. افق نیوز کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ مشرق افغانستان کے صوبوں ننگرہار اور کنڑ میں دہشت گرد گروہ داعش بدستور موجود ہے اور عام شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں پر حملے کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش افغانستان کے امن کے عمل میں بھی رکاوٹ ہے اور کابل سمیت افغانستان کے دوسرے بڑے شہروں پر بھی اس گروہ کے حملوں کا امکان پایا جاتا ہے. ادھر صوبے ننگرہار کے گورنر ہاؤس نے کہا کہ دہشت گرد گروہ کے چار ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے. بحرین کی جمعیت الوفاق نے ملک کے عامرانہ سیاسی نظام پر تنقید کرتے ہوئے انقلاب کے اہداف کے حصول اور وسیع البنیاد نظام کے قیام کی جانب آگے بڑھنے پر زور دیا ہے. بحرین کی جمعیت الوفاق نے انقلابی تحریک کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ بحرین کے عوام کی 10 سالہ استقامت و پائیداری، جاں فشانی و قربانی اور اپنے جائز حقوق کا مطالبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس انقلاب کی بنیادیں اور عناصر ایک ایسے مضبوط، انصاف پسند اور عدالت محور ملک کی تشکیل کی صلاحیت رکھتے ہیں جو استحکام، قومی وفاق اور توسیع و ترقی کے لیے جیتا جاگتا آئیڈیل بن سکے. بحرین کی جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں کہا کہ بحرین کی عوامی تحریک اعلیٰ اہداف اور اسلامی اصولوں کی حامل ہے اور اس پر یقین بھی رکھتی ہے، اور وہ وطن، اس کے اقدار اور عالمی امنگوں کے دائرے میں کام کرتی ہے اور اسے تمام بین الاقوامی قوانین کی حمایت و تائید بھی حاصل ہے. الوفاق بحرین کے بیان میں ہے کہ بحرین کے عوام نے جو راستہ چنا ہے وہ تمام انسانی اقدار کے ساتھ پرامن طور طریقوں اور وسائل کے استعمال کا حامل ہے، اور طاقت کا اصلی و حقیقی سرچشمہ عوام کو سمجھتا ہے اور عوام کو قومی اتفاق رائے اور مشارکت کے ساتھ اپنے سیاسی مستقبل کو رقم کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. بحرین کے الوفاق پارٹی نے زور دے کر کہا کہ اس ملک کے عوام ایسے سیاسی نظام کے خواہاں ہیں جس میں پوری قوم شریک ہو، جو ظلم و ستم کو ختم کر دے، سرمایہ اور آزادی بیان کا تحفظ کرے، بھائی چارہ اور امن استحکام قائم کرے اور قومی اقتدار اعلی کی حفاظت کے ساتھ ہی شہریوں کے لیے رفاہ و آسائش کا سامان فراہم کرے. شام کی فوج نے دمشق کے مضافاتی علاقوں پر صہیونی حکومت کے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا ہے. شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی دشمن نے مقامی وقت کے مطابق رات 1:18 پر مقبوضہ جولان کی جانب سے دمشق کے اطراف میں میزائل فائر کرنا شروع کیے تھے، تاہم شام کے میزائلی دفاعی سسٹم نے اکثر میزائلوں کو ناکام بنا دیا. صہیونی حکومت دہشت گردوں کی حمایت میں شام کی بنیادی تنصیبات اور فوج کو نشانہ بناتی رہتی ہے. شامی شہریوں کی بڑی تعداد نے الحسکا اور قامشلی جیسے شہروں میں صدر بشار اسد کی حمایت میں مظاہرے کیے اور اپنے ملک سے امریکی اور ترک فوج کے فوری اور غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ کیا ہے. المیادین ٹیلی ویژن کے مطابق مرکزی الحسکا اور قامشلی کے ثقافتی ہب میں ہونے والے ان مظاہروں میں شریک لوگ صدر بشار اسد سے آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے. مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھائے رکھے تھے جن پر امریکی اور ترک فوجیوں نکل جاؤ جیسے نعرے درج تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ امریکی اور ترک فوج نیز ان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کو باہر نکالنے کے لیے عوامی مزاحمتی محاذ تشکیل دینے کے لیے تیار ہیں. مظاہرے میں شریک شامی شہری امریکی پابندیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے حق میں بھی نعرے لگا رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے شامی شہریوں پر جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور یہ پابندیاں انہیں آئندہ صدارتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے سے نہیں روک سکیں گی. مظاہرین کہنا تھا کہ صدر بشار اسد آئندہ صدارتی انتخابات میں کامیاب ہوں گے. امریکہ شام کے خلاف پابندیاں ختم اور ہمارے ملک کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار کا سلسلہ بند کر دے. قومی سلامتی اور دفاع سے متعلق عراق کے پارلیمانی کمیشن کے رکن بدالدین الزیادی نے کہا ہے کہ امریکہ داعشی عناصر کو مسلسل عراق منتقل کر رہا ہے. اپنے ایک انٹرویو میں قومی سلامتی اور دفاع سے متعلق عراقی پارلیمانی کمیشن کے رکن الزیادی کہنا تھا کہ ایسی متعدد فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی ہوائی جہاز داعشی عناصر کو لے کر عراق میں اترے ہیں اور انہیں مختلف شہروں میں پہنچایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پارلیمانی کمیشن میں ان فلموں کا جائزہ لیا اور ملک کے اعلی سیکورٹی کمانڈروں سے مناسب اقدامات اور کارروائی کی درخواست بھی کی ہے. ترکی کی وزارت دفاع نے کہا کہ شمالی عراق میں اس نے اپنی فوجی کارروائیاں ختم کر دی ہیں. ترکی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ شمالی عراق کے گارا علاقے سے پی کے کے عناصر کا خاتمہ کرنے کے لیے پنجا شاہین 2 نامی فوجی آپریشن ختم کر دیا گیا ہے. اس آپریشن میں پی کے 48 افراد ہلاک اور 2 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں. اس آپریشن میں ترکی کے 3 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں. ترکی کے وزیر دفاع خلوصی آکار نے کہا کہ پی کے کے عناصر نے 13 ترک شہریوں کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے. اقوام متحدہ نے امریکہ کے نام نہاد دہشت گردی کی فہرست سے یمن کی تحریک انصار اللہ کا نام خارج کیے جانے کے بائیڈن حکومت کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کیا. اقوام متحدہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کیا کہ ان اقدامات سے یمن میں سعودی اتحاد و یمن کی مستعفی حکومت اور عوامی کمیٹیوں اور فوج کے درمیان جھڑپوں اور تنازعات کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعے کی شب اعلان کیا کہ امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی کی فہرست میں یمن کی تحریک انصار اللہ کا نام شامل کرنے کے سابق امریکی حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا بائیڈن حکومت کا فیصلہ منگل سے نافذ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی یہیں پر اختتام کو پہنچا. اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے.
یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اس مرحلے میں اب آپ سماعت فرمائیں گے ہمارے نشریات کا آخری پروگرام اسلام ٹائم. تو لیجیے سماعت فرمائیے اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم, یہ ہے اسلام ٹائم, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. اور جیسا کہ آپ واقف ہیں, یہ پروگرام گفتگو کر رہا ہے آج کل مہتبیت کے حوالے سے. مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ عقیدہ مہدویت کے سلسلے میں جو قرآن کریم میں آیات پائی جاتی ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, اور مختلف گوشوں کو قرآن کریم کی آیات نے ابھارا ہے اور ان کی طرف بشریت کی توجہ مبذول کرائی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ جس وقت آپ کا ظہور ہوگا اس وقت کیا علامات ظاہر ہوں گی. ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی حساس اور اہم مرحلہ ہے بشریت کے لیے, اور قرآن کریم سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تصویر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے بشریت کے سامنے, کہ جس وقت آخری حجت خدا پردہ غیب سے باہر نکل کر کے آئے گی اور انسانیت کے سامنے ظاہر ہوگی تو اس وقت کیا علامات ہوں گی اور کیا نشانیاں ہوں گی. اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کریں گے, اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین. محترم ناظرین, آج ہماری گفتگو کا موضوع قرآن مجید کی روح سے امام مہدی علیہ السلام کا قیام اور ان کے قیام کی علامات ہیں. جیسا کہ پہلے بھی گزشتہ ابحاث میں یہ عرض ہو چکا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات کی شکل میں ذکر ہوا ہے, اور یہ کائنات کا بہت بڑا واقعہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل قرآن مجید میں ذکر ہوں وہاں اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا مسئلہ اور اتنی بڑی حقیقت جو ہے وہ قرآن میں ذکر نہ ہو. جیسا ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات ہیں جو مولا امام زمان علیہ السلام کے موضوع کو بیان کر رہی ہیں, اور مولا امام زمان علیہ السلام کے موضوع کو جو آیات بیان کرتی ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو بیان کرتی ہیں. ان کے ظہور کو بیان کرتی ہیں, ان کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں, ان کے القاب کو بیان کرتی ہیں, اسی طرح ان کے زمانہ ظہور کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اس زمانے کی جو خصوصیات ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں. آج آپ کی خدمت میں کچھ آیات اس حوالے سے بیان کرتے ہیں. جیسے سورہ فصلت کی آیت جو ہے, آیت 53, اس کے اندر پروردگار فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق کے عالم میں دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی, یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے. کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں, اور جو یقیناً ہر چیز پر اچھی طرح سے شاہد ہے. اس آیت کے اندر پروردگار دو قسم کی نشانیوں پر اشارہ فرما رہا ہے, آفاقی نشانیاں اور انفسی نشانیاں. آفاقی نشانیاں جو ہیں یہ اس کے حوالے سے دو احتمال ہیں. ایک احتمال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آفاق مراد ہے, ایک احتمال ہے یہاں شاید آفاقی ہونا مراد ہے. آفاق سے مراد جو ہے وہ کائنات کے اندر جو حقیقتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہیں, مثلاً سورج ہے, سورج کی خلقت ہے, چاند ستارے ہیں, یا زمینی موجودات جیسے انسان ہیں, حیوانات ہیں, نباتات ہیں. انفسی نشانیاں, باطنی نشانیاں جو ہیں, اس سے مراد انسان کے اعضائے بدن ہیں جن کو وہ نہیں دیکھ رہا لیکن اس کے اندر موجود ہیں, اس کا قلب ہے, اس کا مغز ہے, اس کے اندر خون ہے, اس کا تنفس کا نظام ہے. لیکن آفاقی نشانیاں جو ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ روحانی معنوی مراحل ہیں جو انسانوں نے یا عالم اسلام نے طے کرنے ہیں. مثلا آئندہ مستقبل کے اندر جو جنگیں ہوں گی اس میں بالآخر عالم اسلام کو جو فتح حاصل ہوگی یہ آفاقی نشانی ہے. پوری دنیا پر جو ایک حکومت اسلام کی قائم ہوگی، دنیا میں جو عدالت پھیلے گی، دنیا سے ظلم و ستم ختم ہوگا، دنیا میں پروردگار کی صرف عبادت ہوگی، شرک کفر ختم ہوگا، یہ آفاقی نشانی ہے۔ جیسے صدر اسلام میں کفار اور مشرکین حیران تھے، کس طرح مسلمان جو کہ اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے لیکن بڑی قوت کے ساتھ اور صورت کے ساتھ جزیرۃ العرب پر جو ہے وہ قابض ہوئے اور کفار کو مشرکین کو شکست دی، یہ بھی آفاقی نشانی تھی۔ تو اس آیت کے اندر آفاق اور انفس کی جو نشانیاں ہیں اس کی جو مفسرین نے تشریح فرمائی ہے اس میں انہوں نے آفاق، انفسی اور آفاقی نشانیاں جو ہیں اس کی بظاہر یہی تفسیر کی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ یہ آیت کا ظاہر ہے، لیکن جیسے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، تمام حقائق قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو حقائق قرآن میں ہیں کچھ اس کے ظاہر میں ہیں کچھ باطن میں ہیں۔
اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم واسألک الامان یوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله اللهم عد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين۔
جو چیزیں قرآن کے ظاہر میں ہیں اسے علم تفسیر کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کی، لیکن کچھ چیزیں جو قرآن کے الفاظ کے ظاہر میں نہیں ہیں لیکن اس کے باطن میں ہیں، جیسے کہ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے 7 باطن ہیں اور بعض تو یہ کہتی ہیں 70 باطن ہیں، اور یہ جو اس کے باطن میں ہیں یہ علوم غیبیہ میں سے ہیں، اور علم غیب کا مالک پروردگار ہے، اور وہ یہ علم غیب جو ہے اپنے نمائندوں کو انبیاء اور ائمہ کی شکل میں ان کے بھی یہ علم غیب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کی تاویل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ خود مولا امام زمان علیہ السلام کا قیام ہے، اور ان کے قیام کے ذریعے پوری دنیا پر عالم اسلام کی فتح، اسلامی عالمی حکومت کا تشکیل پانا، اور بہت بڑا عادل معاشرہ کہ جس کے بعد پھر ظلم کی گنجائش نہیں ہے، یہ تشکیل پانا جو ہے یہ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ مثلا اس حوالے سے جو ایک مشہور روایت ہے اصول کافی کے اندر بیان ہوئی ہے، جناب ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ یہاں کیا مراد ہے، کہ حتی تبین الرشد جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے اس آیت کے اندر وہ قائم کا قیام ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے اندر یہ پوچھا کہ یہاں حتی یتبین سے مراد کیا ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت کے اندر حتی یتبین لہم انہ الحق اس سے کیا مراد ہے؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ قائم کا قیام ہے، کیونکہ یہ قیام پروردگار کی جانب سے ہوگا، لوگ انہیں دیکھیں گے اس کے سوا چارانی، یعنی ہر صورت میں یہ قیام واقع ہوگا، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ لوگوں پر واضح ہوگی، اور اس حقیقت کے بعد اسلام ایک عالمگیر مذہب اور ایک اسلامی عالمگیر حکومت کی شکل میں یہ حقیقت جو ہے وہ دنیا پر آشکار ہوگی۔ تو یہاں واضح ہوا کہ حق و حقیقت وہ امر ہے کہ جو وقت گزرنے سے یا زمانے کے حوادث سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب خدا چاہے گا یہ آشکار ہوگا، اور لوگ پھر دیکھیں گے کہ دنیا کا انجام جو ہے وہ بالآخر حق و صداقت کے ساتھ ہی ہے، جس طرح دنیا کا آغاز حق و صداقت سے ہوا تھا، انجام بھی حق و صداقت سے ہے، اور اس حق و صداقت کی جو مکمل تجلی ہے وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی شکل میں ہے۔ اب اس قیام کی جو علامات ہیں اس کے بارے میں بھی ایک آیت جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ مدثر میں آیت ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ یعنی پھر سور پھونکا جائے گا۔ ناکور سے مراد ایک ایسا نکارہ ہے کہ جو انسان کے کان کے پردے پھاڑ دے اور دماغ تک پہنچ جائے۔ سور پھونکنے کا ذکر جو ہے وہ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ہوا ہے۔ ظاہراً تو اس سے مراد یہی ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا لوگوں کو موت آئے گی، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے لیے بیدار ہوں گے۔ ظاہراً تو اس کی تفسیر میں یہی کچھ کہا گیا، لیکن اگر ہم آیات کی تاویل کے حوالے سے روایات اور احادیث کی طرف جائیں تو اسی آیت کی تاویل میں کچھ ایسی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس کے اندر قیامت یا محشر کا سور جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے الہام اور اذن حاصل ہوگا امام کو ظہور کے لیے، اس سے مراد وہ سور ہے۔ اس حوالے سے سورہ کافی کے اندر ایک مفصل روایت ہے جس میں مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فائز اراد اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا کہ مولا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں تو نقط فی قلب ہی نقطہ تھا، تو امام کے دل کے اندر پروردگار کی طرف سے ایک الہام ہوگا، ایک اذن جو ہے انہیں پروردگار کی طرف سے ملے گا کہ فظہر فقام بامر اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اس کے بعد پھر امام ظہور فرمائیں گے اور خدا کے حکم سے قیام کریں گے۔
ناظرین، جس وقت حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو آیات اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ دنیا بھر سے تمام مومنین ایک مقام پر آ کر اکٹھا ہوں گے۔ اب ایک سوال کہ یہ مومنین جو دنیا بھر میں پراکندہ ہیں وہ ایک مقام پر آ کر کیسے اکٹھا ہوں گے، ایک مرکز پر آ کر کیسے اکٹھا ہوں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کے بارے میں آیات اور روایات ہمیں بتاتی ہیں اور اشارہ کرتی ہیں کہ بشریت کو جب اپنے تابناک مستقبل کی طرف بڑھنا ہے تو اس کا مقدمہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ امام ظہور فرمائیں گے، تمام مومنین جو صاحبان ایمان ہیں وہ ایک مرکز پر اکٹھا ہوں گے، اور ان مومنین کی مدد سے اور ان کے تعاون سے امام وقت انسانیت کو تابناک مستقبل کی طرف لے جائے گا اور وعدہ الہی کو محقق کرے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم جانیں گے جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب کے سوال۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 کے اندر پروردگار کا جو ہے ارشاد وہ اس انداز سے ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ قبلہ کے حوالے سے ہے۔ آیت کے اندر پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے قبلہ ہے کہ جس کی جانب رخ کر کے وہ عبادت کرتا ہے، بس نیکی انجام دینے کی طرف سبقت اختیار کرو، تم جہاں کہیں ہو خدا تم سب کو اپنی جانب پلٹاتا ہے، در حقیقت خدا تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت جو ہے بظاہر اگر تفسیر کی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ آیت بظاہر جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے جو مسئلہ پیش آیا تھا صدر اسلام میں، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا شروع میں وہ بیت المقدس تھا، اور وہ اسی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ہجرت کے پہلے سال قبلہ بدلنے کا حکم آیا اور مومنین پر واجب ہو گیا کہ وہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کریں اور نماز پڑھیں۔ یہ حکم یہودیوں کے لیے بہت ناگوار گزرا، انہوں نے قبلہ کی تبدیلی پر کافی شور و غل مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اس نقطہ کی طرف اور اس اہم قانون کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ ہر گروہ کے لیے اللہ نے جو ہے وہ خاص قبلہ جو ہے وہ قرار دیا اور وہ اسی کی جانب رخ کرے۔ اب یہ جو قبلہ کی بحث ہے یہ ہمارے دین کے جو اہم ترین ابحاث ہیں یا اصول دین ہیں ان کے اندر قبلہ کی بحث نہیں ہے، فروعات میں سے ہے، فقہی مسائل میں سے ہے۔ تو اللہ اسی لیے فرما رہا ہے کہ تم اس بحث کو چھوڑ دو، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ ہر قوم کا خاص قبلہ ہے، اس کی جانب رخ کرے، یہ کوئی ایسا بڑا موضوع نہیں ہے جس کے لیے اتنا شور مچایا جائے۔ ہر قوم اپنے قبلہ کی طرف رخ کرے، اور تم لوگ جو ہے ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے نیکیوں کی طرف جو ہے وہ سبقت کریں، اور نیکیوں کو انجام دینے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، اور یہی تمہارے لیے کمال ہے اور یہی تمہارے اعمال ہیں۔ چونکہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جدھر بھی اپنا رخ کرے گا بالآخر وہ پروردگار کو پائے گا، خدا سے خالی تو کوئی جگہ نہیں، اور اگر اللہ کسی خاص جگہ کو معین کر دے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ قبلہ ہے۔ بظاہر اس آیت کی تفسیر کی روح سے اگر دیکھا جائے تو آیت جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اشارہ کر رہی ہے، لیکن ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں اور محققین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر مہدویت کا موضوع بیان ہوا ہے، ظاہر میں نہیں ہے بلکہ اس آیت کے باطن میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس آیت کی تاویل جو ہے، اور تاویل علم غیب ہے، اور علم غیب جو ہے وہ پروردگار اس کا عالم ہے، یا اس کی طرف سے جو علم غیب حاصل ہوتا ہے انبیاء اور ائمہ کو، تو اس علم غیب سے اس آیت کے اندر اس کے باطن میں جو تاویل سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہت بڑے اجتماع کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ بظاہر تو یہ اللہ کا کہنا کہ تم جہاں بھی ہوگے خدا تمہیں لے آئے گا، ظاہراً لگتا ہے کہ یہاں اشارہ جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہے، یا محشر کے اندر لوگوں کا جو بہت بڑا اجتماع ہے اس کے حوالے سے ہے۔ لیکن ہماری جو بعض روایات ہیں جو علم تاویل کو بیان کرتی ہیں یا آیات کی تاویل کو بیان کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا، یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب مراد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو امام مہدی کے ظہور کے وقت جو ہے وہ جہاں بھی ہوں گے انہیں پروردگار جو ہے وہ جمع کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے گا۔ اس حوالے سے روضہ کافی کے اندر ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ان سے سوال ہوا کہ فاستبقوا سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں فاستبقوا الخیرات میں، کہ خیرات کی طرف نیکیوں کی طرف سبقت کرو، یہاں نیکیوں سے مراد جو ہے وہ ولایت ہے۔ اور خدا کا یہ فرمان کہ اینما تکونو، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے خدا تمہیں لے آئے گا، اس سے مراد قائم کے اصحاب ہیں کہ جو 313 ہوگے، اور خدا کی قسم امت معدودہ سے مراد بھی یہی افراد ہیں کہ جو امام کے پاس ایک ساعت میں جمع ہو جائیں گے، خزاں کے بادل کے ان ٹکڑوں کی طرح کہ جو تیز ہواؤں سے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ جملات ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ تو اب ہم اس آیت کے ظاہر اور باطن کو دیکھیں تو کچھ نقطے جو ہیں ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ واضح ہوتا ہے کہ آیت ایک قانون کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ جو کہ خود ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس نے لوگوں کی عبادات کے لیے، بالخصوص نماز جیسی عبادات کے لیے، اللہ نے ہر قوم کے لیے قبلہ مخصوص کیا ہوا ہے، لہذا ہر قوم اپنے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔
السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، دنیا کا سلام رب المحراب والحرب، الأيتام يا محو البلوى والكرب، دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب، يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاء، يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاء، باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي، مولاي مولى عاصمني من ذنبي يا عظيم الجاه يا ماء كوثر للعذب
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا ترام
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي
أشهد أنك جاهدت في الله حق جهادي وعملت بكتابي واتبعت سنن نبي صلى الله عليه
کہ لوگوں کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی جانب حرکت کریں، اس میں سبقت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، چونکہ نیکیاں جو ہیں وہ انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں، اس کی باطنی پاکیزگی کا باعث بھی بنتی ہیں، اور اس کی کمال کی طرف جو حرکت ہے اس کے اندر بھی انسان کو کامل تر کرتی ہیں، ان کی معرفت کو بڑھاتی ہیں، ان کی روحانی اور باطنی جو ہے پاکیزگی اور تربیت جو ہے اس کے اندر بھی الہی رنگ جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح اس سے یہ نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جس طرح نیکیوں کے انجام دینے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہیں ہے، نیکی کسی جگہ بھی کسی بھی رنگ میں دی جا سکتی ہے، اسی طرح امام زمانہ کے جو ناصر ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ پر جو ہے وہ موجود ہوں گے اور اپنے اپنے جو ہے اعمال بجا لے ہوں گے۔ اب جہاں بھی ہوں گے، جب بھی پروردگار کا اذن حاصل ہوگا اور مولا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، تو وہ جہاں کہیں ہوں گے پروردگار جو ہے ان سب کو مولا کے گرد جو ہے وہ اکٹھا کر دے گا، یعنی امام کے ناصروں کا جو اجتماع ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، خدا ان ناصروں کو جو ہے وہ مولا کے حضور پہنچائے گا۔ اور یہ جو 313 ناصر کی بات روایت کے اندر ہوئی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام کے کل ناصر صرف یہی کچھ ہیں، بلکہ یہ وہ اہم ترین ناصر ہیں کہ جنہوں نے مولا کی ہمراہی کرنی ہے، اور بلکہ دوسرے لفظوں میں کمانڈ کرنی ہے۔ ورنہ امام کے ناصر جو ہیں مختلف روایات کی روح سے اگر دیکھا جائے تو امام کے ناصر لاکھوں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، کہ بالآخر اتنی بڑی دنیا کو اس کے نظام کو سنبھالنا اور پوری دنیا کو ایک ملک کی شکل میں چلانا یہ چند یا چند سو ناصروں سے جو ہے یہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے امام کو لاکھوں شاید کروڑوں ناصر چاہیے۔ تو لیکن یہ جو 313 ناصر کا ذکر ہے کہ جو جہاں بھی ہوں گے اللہ ان سب کو جمع کر کے مولا کی بارگاہ میں لے آئے گا، یہ خاص ناصر ہیں کہ جو جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر مولا کے ظہور کے لیے اور ان کے ظہور کے راہ کو ہموار کرنے کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں، جنہوں نے اپنی ملت کے اندر قومی طور پر جو اپنے وظائف انجام دیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی اصلاح کی ہے بلکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے ہیں، جو خود بھی مہدوی تھے اور جنہوں نے مہدوی رنگ و بو رنگ و خوشبو کو پھیلایا ہے۔ تو یہ جہاں بھی ہوں گے اس زمانے کے اندر پروردگار ان سب کو اکٹھا کرے گا، جس طرح خزاں کے بادل کے ٹکڑے ہوا کے ساتھ تیزی سے جمع ہوتے ہیں، یہ جہاں بھی کہیں بھی ہوں گے مولا امام زمان کے پاس جو ہے یہ پہنچ جائیں گے۔ کچھ مفسرین اور محققین کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ روز قیامت محشر کے دن مردہ جسموں کو جان دے کر جہاں جہاں بھی مردہ جسم ہوں گے ان کو اللہ زندہ کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکتا ہے، تو یہ خدا قادر ہے کہ مولا امام زمان کے جو زندہ ناصر جو پوری دنیا میں پھیلے ہوں گے ان کو بھی پروردگار جو ہے وہ اکٹھا کر کے مولا تک پہنچا دے۔ تو جب بھی مولا ظہور فرمائیں گے، جب بھی انہیں اذن ظہور حاصل ہوگا، تو اس وقت سب سے پہلے ان کے ناصر ہی آ کے ان کی بیعت کریں گے اور یہاں سے مولا کا قیام شروع ہوگا، اور یہ ناصر جو ہے بعد میں بہت ساری ملتوں کے، بہت ساری اقوام کے اور دنیا کے بہت سارے مناطق کے جو ہے وہ مولا کی طرف سے کمانڈ سنبھالیں گے اور یوں اس انقلاب کو آگے سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان آیات کے اندر، چاہے اس کی تفسیر میں یا اس کی تاویل کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں، پروردگار ہم سب کو ان حقائق کو اچھے طریقے سے پڑھنے اور ان پر غور و فکر کرنے اور ان سے درس سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی توفیق دے اور ان کا صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں اطاعت گزار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو ناظرین، ہم نے قرآنی آیات کے تناظر میں دیکھا کہ ظہور کی علامات کیا ہوں گی اور ظہور کس انداز میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بتایا کہ جب ظہور ہوگا تو مومنین ایک مقام پر کیوں کر اکٹھا ہوں گے۔ یہ روایت بتاتی ہیں کہ، اور ساتھ ہی آیات نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمام مومنین دنیا بھر سے ایک مقام پر اکٹھا ہوں گے تاکہ اپنے امام کی نصرت و مدد کر سکیں اور وہ ان کے تعاون سے ایک عالمی حکومت کو تشکیل دے۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو رہی۔ میں شکر گزار ہوں آج بھی آپ نے ہمارا اس پروگرام میں ساتھ دیا، لیکن ابھی بہت سی گفتگو مہدویت کے حوالے سے باقی ہے اور اسلام ٹائم کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اگر اگلے ہفتے بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس وقت ہمارے سامنے حاضر رہیں، یقیناً مفید ہوگا آپ کے لیے۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو خدائے رحمان کے حوالے کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔